أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة رعد آيات نمبر 27 سے آيات نمبر 33 27 سے 33. ارشاد پروردگار ہے ويقول الذين كفروا اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیتم من ربہ کیوں نہیں نازل ہوتی نشانی اس پر اس کے رب کی طرف سے. یہ وہی فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہے کہ جو مشرکین کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے, یعنی اپنی مرضی سے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ہیلا, کوئی بہانہ, کوئی چیز اس طرح کی بیان کرنی ہے, ورنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے معجزات پیش کر چکے تھے کہ جو حجت تمام کرنے کے لیے کافی تھے, اور سب سے بڑا معجزہ بالآخر قرآن مجید تھا جس کا جواب لانے میں یہ لوگ ناکام رہے تھے. تو اسی بحث کو کہ جیسے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے, ایک مرتبہ پھر اسے کوٹ کیا گیا. قل اے حبیب کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے کہ جسے چاہتا ہے, اور ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کی طرف کہ جو دل سے متوجہ ہوں. اب یہیں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کہ جنہیں پروردگار عالم گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے متوجہ نہیں ہیں, جو فکر نجات نہیں رکھتے. تو پھر جب یہ فکر نجات نہیں رکھتے, یہ دل سے متوجہ نہیں ہیں, تو پھر ان کا انجام یہی ہوگا کہ پھر خدا انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا, زبردستی انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر نہیں نکالا جائے گا. اگر کوئی واقعاً کوشش کرے اور ایک قدم اٹھائے تو پھر پروردگار عالم اسے اگلا قدم اٹھانے کی توفیق دیتا ہے اور اس کے لیے راہ کو آسان کر دیتا ہے. لیکن اگر ایک شخص اندر سے کنونس ہی نہیں ہے, راضی ہی نہیں ہے, تو زبردستی بہرحال اسے ہدایت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر اناب کا لفظ استعمال ہوا ہے دل سے توجہ کو سمجھانے کے لیے. پھر یہ دل سے توجہ کیا چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے مزید تشریح کی. الذین آمنوا وہ کہ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتا ہے. یہ سیٹسفیکشن, یہ ٹرینکولیٹی, یہ اطمینان نفس کہ جس کے لیے انسان اس دور میں بھی تڑپا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہے, پریشان ہے, اسے پروردگار عالم نے اس طرح سے سمجھایا ہے. دل سے توجہ ہو, نتیجتاً ایمان حاصل ہو, اور پھر اس کے بعد ذکر خدا کی چاشنی سے وہ اپنے دلوں کو مٹھاس فراہم کریں اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوں. پھر پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ الا آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ انسان کی نفسیاتی مشکل کو یہ ایڈریس کر رہی ہے. انسان اس دنیا کے اندر اجنبیت کا اگر احساس نہیں کرے گا تو نفسیاتی مریض بنے گا. اجنبیت کا احساس اسے خدا تک متوجہ کرتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے کہ جس سے اس کا رابطہ ضروری ہے. جب وہ اس خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں پروردگار عالم نے بھیجا ہے تو جتنی زندگی ہے وہ تو گزارنی ہے, اور جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے وہ بھی گزارنی ہے. تو اب اطمینان ملے کیسے کہ جب وہ اس دنیا میں اجنبی ہے, منزل کوئی اور ہے, تو پھر اس کے بعد اطمینان ملے گا یاد خدا سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بچہ شہر سے دور ہو, ملک سے دور ہو, وطن سے دور ہو, آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, یا تو وہ ماں باپ کو فراموش کر دے اور یا ماں باپ کو یاد رکھے. اگر وہ ماں باپ کو فراموش کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس اجنبی دیش کی رنگینیوں میں کھونے کے بعد اپنی اصل سے کٹ جائے گا. لیکن اگر اپنے ماں باپ کو یاد رکھے گا تو ظاہر ہے اسے اپنی اصل کا, اپنی روٹ کا پتہ ہے. اور یہ بھی اگر اس کو اطمینان ہے, یقین ہے کہ ایک دن مجھے پلٹ کر آنا ہے ماں باپ کے پاس, یا تو بالکل ہی وہ سمجھے کہ نہیں اب ماں باپ سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ طے ہے کہ اسے ماں باپ کے پاس پلٹ کر آنا ہے اور اس کی یاد اسے بے چین کرتی ہے, تو پھر وہ طریقہ کار کیا اختیار کرے گا؟ اگر وہ خود نہیں بھی آ سکتا ہے تو وہ ٹیلی فون کرے گا, کوئی ای میل کرے گا, کوئی چیٹ کرے گا, اور اس کے ذریعے سے ایک رابطہ اور تعلق برقرار رکھے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ساتھ بھی یہ معاملہ اپنے پوری قوت و طاقت و توانائی کے ساتھ ہونا چاہیے. دنیا ہے, اجنبی جگہ ہے, اجنبیت کا احساس ہو تاکہ اپنی اصل سے وابستہ رہے. دنیا میں جو کام دیا ہے اسے پورا کرنا ہے, اسے انکمپلیٹ چھوڑ کر نہیں آنا. وہ مہلت حیات جب تک ہے تب تک زندگی گزارنی ہے. مگر اب اس زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے دوران एक इंसान कैसे ट्रैंक्विलिटी हासिल करे जबकि उसे याद खुदा बेचैन कर रही है। अब उसका तरीका यही होगा कि वो अपने दिल को खुदा की तरफ मुतवज्जे करे, अपनी जबान से भी जिक्र खुदा करे और अपने दिल को भी उस जिक्र खुदा की लय में ढाल दे, इस तरह से कि सबकी वेवलेंथ एक हो जाए। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की बहस करते हुए चहल हदीस के अंदर बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। मैं अपने कारीन को और अपने नाजरीन को और सामेईन को ये मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि ये बहस पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिक्र का मतलब क्या है। उन्होंने अपने असातिज़ा में से बाज का कौल नकल किया है कि अपने दिल की जबान उस तरह से खुलवाओ कि जिस तरह से तुम छोटे बच्चे की जबान को खुलवाते हो, यानी पहले नहीं बोलता मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलने लगता है और आपकी आवाज और उसकी आवाज एक हो जाती है। वो पहले गिलास नहीं बोल पाएगा, हो सकता है कि बिल्कुल ना बोले और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता गलत बोले, मगर एक वक्त आता है कि जब आप गिलास बोलते हैं वो भी सामने से गिलास ही कहता है। फिर एक वक्त आता है कि आप कुछ भी न कहें तो भी वो मुस्तकिल हो जाता है। दिल की जबान को इसी तरह से खुलवाएं, आप जबान से बोलें और दिल बच्चे की तरह से जवाब दे, और एक वक्त आए कि जब जबान न भी कहे तो दिल मुस्तकिल हो जाए और याद खुदा में मसरूफ हो जाए। ये वो मंजिल है कि जहां पर इंसान का दिल परमानेंटली याद खुदा में मसरूफ हो जाएगा और इत्मीनान हासिल करेगा। परवरदिगार आलम फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने आमाल सालिहा अच्छे आमाल अंजाम दिए, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है, वह हुस्नु मआब और उनका अंजाम बहुत अच्छा है, खूबसूरत अंजाम है। कज़ालिका अरसलनाका फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उममुन, इसी तरह से हमने आपको भेजा है ऐसी कौम में जिसके पहले बहुत कौमें गुजर चुकी हैं। क्यों भेजा है? लितत्लुवा अलैहिम, ताकि आप उनके सामने तिलावत करें, अल्लज़ी औहैना इलैका, उस चीज की कि जो हम आपके ऊपर वही की सूरत में भेज रहे हैं, यानी आप हमारे मैसेंजर हैं, आप हमारे नबी हैं, आप हमारे पैगंबर हैं, हम आपको पैगाम देंगे, आप लोगों को पैगाम सुनाएंगे, यही वसीले का मतलब भी है। वहुम यकफुरूना बिर्रहमान, जबकि ये लोग रहमान के मुनकिर हैं, रहमान का इनकार करते हैं। जब ये खुदा की रहमानियत का इनकार करते हैं फिर उनके सामने पैगाम सुनाना और मुश्किल है, मगर ये काम आपको बहरहाल करना है। हम जानते हैं इस बात को कि कुरान मजीद में एक से ज्यादा मकामात पर उनकी लफ्ज़ रहमान के साथ जो वहशत है उसको बयान किया गया है। वएदा क़ील लहुम उस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान, जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो वो कहते हैं कौन रहमान, ये रहमान क्या है। और जबकि खुदा की रहमानियत का अगर एक इंसान एहसास कर ले तो खुदा की मारिफत में वो और आगे बढ़ जाता है। रहमत उमूमी का परवरदिगार आलम की तरफ से नुज़ूल एक मुसल्लम हकीकत है। परवरदिगार आलम फरमाता है वो इनकार करते रहे लेकिन आप उस पैगाम को सुनाइए, कुल उनसे कह दीजिए हुआ रब्बी, वो मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहि तवक्कल तो, उसी पर मेरा भरोसा है, वह इलैहि मताब, और उसी की तरफ मेरा रुजू करना है, यानी पलटना भी उसी की तरफ है, भरोसा भी उसी की तरफ है, माबूद भी वही है, उसी की तरफ से पैगाम वही की सूरत में नाजिल हो रहा है और उसी की तरफ से यह जिम्मेदारी है कि मैं तुमको ये पैगाम सुनाऊं और वो मैं सुनाता रहूंगा। फिर इरशाद होता है वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालो, कि अगर कोई होता कुरआन के जिसके जरिए से पहाड़ हरकत में ले आए जाते। अब ये गोया उसी का जवाब दिया जा रहा है कि कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई और क्या ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। फरमाइशी मौजजात के जवाब में ये कहा जा रहा है कि कुरान मजीद को पेश करते हुए कि अगर कोई ऐसी चीज होती तो यही कुरान था कि जिसके जरिए से पहाड़ों को हरकत में ले आया जाता, औ कुत्तियत बिहिल अर्ज़ो, या जमीन उससे टुकड़े टुकड़े की जाती, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या उसके साथ मुर्दों से बातें की जाती, बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, बल्कि अल्लाह के हाथ में तमाम काम। यानी ये जितने फरमाइशी मौजजात हैं जिनमें से एक ये भी था कि पहाड़ को हरकत दे दो, जमीन को टुकड़े कर दो, मुर्दों को जलाओ ताकि हम उनसे बातें करें, इन तमाम तर बातों की नफी की जा रही है। मौजजा फरमाइशी शो का नाम नहीं है, प्रोग्राम्स का नाम नहीं है, बल्कि मौजजा जस्टिफिकेशन का नाम है कि जिसके जरिए से नबी अपनी नबूवत को साबित करता है। अगर इन तमाम तर कामों के नतीजे में आखिरी बात यह हो कि हमारी जिंदगी के तमाम तर मसाइल सहल हो जाएं और हमारी मुश्किलात जितनी भी दुनिया में वो खत्म हो जाएं, तो फिर तो इम्तिहान का फलसफा क्या था, फिर तो परवरदिगार हर एक के ऊपर अलग से किताब क्यों नाजिल न कर देता। बात तो यही है कि रहमतें दुनिया के अंदर हैं, जिंदगी में हैं, रूहानियत को समझने के लिए इंसान को मुतवज्जे करना कि उसके बगैर उसकी जिंदगी नामुकम्मल है, हिदायत की उसे जरूरत है, ये नबी है और नबी अपनी नबूवत के सबूत में कुछ मौजजात पेश करेगा जितने उसकी नबूवत के इस बात के लिए जरूरी हों। فرمائشی پروگرامز کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کسی قرآن سے یہ کام ہونے ہوتے تو یہی قرآن تھا, اسی سے ہم کروا دیتے اور ساری چیزیں کرتے رہتے, لیکن نہیں, یہ مقصود نہیں ہے, یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. افلم یہی اصل لذینہ آمنو, تو کیا صاحبان ایمان اب تک مایوس نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا, اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کی ہدایت کر دیتا. ایک مومن ظاہر ہے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد گروہ مومنین میں شامل ہو, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد جنتی بنے, یہ خواہش رسول کی اور زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے. مگر کیا پروردگار عالم زبردستی کسی کو ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا. ایک مرتبہ پھر یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ خداوند متعال انہیں کان پکڑ کر مومن بنا دے گا, زبردستی ہدایت دے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے, علم خدا میں ہے مگر فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے کہ کون ایمان لانا چاہتا ہے اور کون ایمان نہیں لانا چاہتا. ہاں, ان کو متوجہ کرنے کے لیے, تنبیہ کرنے کے لیے ایک کام ضرور ہوگا اور وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعہ, جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اسی کفر کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے بعض آفتیں ان کو گھیرے میں لیتی رہیں گی, یعنی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی آئیں گی. اور یہ بڑا کنسٹرکٹیو ایک پنشمنٹ والا سلسلہ ہوگا, یعنی بڑی تعمیری سزائیں ہوں گی. یعنی ایک تو الٹیمیٹ عذاب ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ قوم ہی تلپٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے, وہ نہیں, بلکہ جب تک مہلت حیات باقی ہے پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سزاؤں کے تازیانے لگائے جائیں تاکہ وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اس روحانی ضرورت کی طرف احساس کریں. پروردگار فرماتا ہے کہ ان کی حرکتوں بما صنعوا, جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے قارعہ, کچھ نہ کچھ آفتیں آتی رہیں گی. او تحل قریبا من دارہم, براہ راست بھی اور ان کے گھروں کے آس پاس بھی. حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. وہی آخرت کا یا موت کا وقت جب اس انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولقد استهزئ برسول من قبلک, احبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. واملیت للذین کفروا, میں ہم نے مہلت دی, میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا, وہی مہلت کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے. ثم اخذتهم, پھر اس کے بعد ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا, میں نے انہیں پکڑ لیا. وکیف کان عقاب, تو پھر میرا عقاب کیسا تھا, میرا عذاب کیسا تھا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, پروردگار عالم اب اپنی شان بیان کر رہا ہے, کیا وہ ذات جو ہر متنفس پر حاضر و ناظر ہے, یعنی ہر زیرو ہر زندہ انسان پر حاضر و ناظر ہے, چہرہ کی جان سے زیادہ قریب ہے, ان کے اعمال کے بارے میں وہ جانتا ہے. قائم علی کل نفس بما کسبت وجعل للہ شرکا, یعنی اس کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. قل سموہم, اے حبیب ان سے کہیے کہ نام تو بتاؤ, وہ ہیں کون جو اللہ کے شریک ہیں. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض, تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی کہ جسے اللہ نہیں جانتا, یعنی ایک چیز جو واقعیت ہی نہیں رکھتی ہے تو کہاں اس کا وجود ہے, جب موضوع ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں جاننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو خدا جو قائم علی کل نفسن ہے بما کسبت, تو اس کو تو پتا ہوتا کہ اس کا کون شریک ہے. مگر پروردگار عالم ڈینائی کرنے کے بعد گویا انتہائی سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ نام کیا ہے ان کے, تم خدا کو خبر دے رہے ہو اس بات کی کہ جسے خدا ہی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کا کوئی شریک ہے. ام بظاہر من القول, یا بے سمجھے رواداری میں, روا روی میں یہ بات کرتے ہیں, یعنی بے سوچے سمجھے ایک منہ پہ کال آ گیا ہے, بات آ گئی تو کہہ دینا ہے تو کہہ دیا. بل زینا للذین کفروا مکرہم, بلکہ مزین کر دیا گیا ہے, بڑا ڈیکوریٹو بنا دیا گیا ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. مکرہم ان کی چالوں کو, یعنی یہ جو الٹی سیدھی باتیں مکر فریب یہ کرتے ہیں, پہلے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھتے ہو لیکن بعد میں ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ اسی کے عاشق بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعا یہ بہت اچھے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. وسدو ان سبیر, اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. ومن یضل اللہ فما له من ہاد, اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کی کون ہدایت کر سکتا ہے, اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کن کو گمراہی میں چھوڑتا ہے, ایسے ہیں کہ جن کو خدا گمراہی میں چھوڑتا ہے. یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا, ایک مرتبہ پھر یہاں پر آیا. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, خدا فاسقوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اسی کی تھوڑی سی الیبریشن آ گئی, یہ آیت نمبر 33, جس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41 34 سے 41. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, لہم عذاب فی الحیات الدنیا, ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی, ولا عذاب الآخرت اشق, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ پرمشقت ہے, زیادہ سخت ہے. ظاہر گزشتہ سے پیوستہ پیچھے یہ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں, ان سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی کہ جسے خود خدا نہیں جانتا, یا تم ایسے ہی بے سمجھے روا روی میں بات کرتے ہو. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ان کی چالیں مزین کر دی گئی ہیں, یعنی اب وہ ان چالوں کو ہی اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہیں, اور یہ وہ افراد ہیں کہ سیدھے راستے سے جو ہٹ چکے ہیں, اور انہیں اللہ نے ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور ان کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. اسی کا تتمہ ہے, اسی کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے, یعنی اب اگر یہ افراد راہ راست پر نہیں آتے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی جب ان کی جان نکلے گی تو ایک عذاب ہی ہوگا, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق, اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم جنت کی توصیف کرتا ہے کہ جو صاحبان تقویٰ سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون, جنت کی صفت یہ ہے, مثل یہاں پر صفت کے معنی میں, کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے, کہ تجری من تحتہا الانہار, کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, یعنی وہ ایور گرین ہوگا, اسے کبھی بھی قحط سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اکلہا دائمون, یہ وہ جگہیں کہ جہاں کی غذائیں ہمیشہ رہنے والی ہیں, نہ ان کے سڑنے کا کوئی امکان ہے, نہ ان کے باسی ہونے کا کوئی امکان ہے, ان کے جو پھل ہیں, ان کے جو میوے ہیں, جو غذائیں ہیں وہ دائم ہیں. وزلوہا, اور جو وہاں پر سائے ہیں, جو چھاؤں ہیں, وہ بھی وہاں پہ جب سورج ہی نہیں ہے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, کہ لوگ وہاں پر نہ پہلے جنت سورج نہیں دیکھیں گے, یعنی جو ایسی گرمی, تو جب سورج اور سورج کی روشنی کے تصور وہاں پر نہیں ہے بلکہ ایک نور کسی کیفیت ہے جو بغیر کسی ظاہری سورج کے ہے, تو پھر وہاں پر جو چھاؤں ہیں, جو سکون کا باعث ہوتی ہے دنیا کے اندر, وہ بھی دائمی ہے اور اس کے اندر بھی کسی قسم کے زوال کا امکان نہیں ہے. تلک عقبی الذین اتقوا, یہ ہے انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وعقبی الکافرین النار, اور جو کافر ہیں ان کا انجام آتش دوزخ ہے. والذین آتیناہم الکتابہ, اور وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, یفرحون بما انزل الیک, خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ پر اتارا گیا. اور ظاہر ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ حق پرست اور حق طلب گروہ کہ جو واقعی اہل کتاب ہے, تو یقیناً وہ تو قرآن مجید کی اور پیغمبر اکرم کی نوید سن کر کہ یہ آخری کتاب بھی نازل ہو گئی اور آخری رسول بھی آ گیا, تو وہ تو اسے ظاہر ہے کہ اپنی کتابوں کی تصدیق ہی سمجھیں گے, جناب مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کا تسلسل سمجھیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کی کنٹینیوٹی سمجھیں گے, تو انہیں تو خوش ہونا ہی چاہیے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو متاثر نہیں ہیں, جن کے اندر عصبیت نہیں پائی جاتی, جو حق طلب ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ قبول کر لیں گے, جیسا کہ نجاشی کا معاملہ تھا اور ایسے ہی بہت سے افراد کے جنہوں نے قبول بھی کر لیا. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا, اور ان جماعتوں میں بعض ایسے ہیں جو اس میں سے کچھ پر اعتراض بھی کرتے ہیں. تو یہ وہی افراد ہیں کہ جو پھر بالآخر قبول نہ کریں گے, اور یا پھر ایسے ہیں کہ جن کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, لیکن یہ کہ جب ان کے لیے ان کے اعتراضات کا جواب ان کو مل گیا تو پھر وہ سر تسلیم سم کر لیں گے. دونوں امکانات پائے جاتے ہیں. قل انما امرتو, تو ابھی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ, کہ میں عبادت کروں اللہ کی, ولا اشرک بہی, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, الیہ ادعو و الیہ مآب, اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری رجوع ہے, یعنی میرا پیغام یہی ہے کہ خدا کی عبادت کی طرف آؤ. میں کوئی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے رہا, بلکہ خدا وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں, اور میرا خود بھی پلٹنا اسی کی طرف ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو عربی زبان کا حکم نامہ, یعنی یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے. یہ بھی ہم سورہ ابراہیم میں جب داخل ہوں گے 14 سورہ میں تو وہاں پر بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم، ہم نے جب کبھی بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس کی زبان وہی رکھی کہ جو اس کی قوم کی زبان تھی، ورنہ ظاہر کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. اب وہ رسول کے جس کو ساری دنیا کے لیے پیغام پہنچانا ہے، ابتدا ان تو ظاہر ہے کہ کسی ایک قوم میں ہی اس کا پیغام سرایت کرے گا اور آہستہ آہستہ یہ پینیٹریٹ کرے گا. تو اب اس کی زبان کیا ہو؟ تو اس کی زبان وہی ہوگی کہ جو ابتدائی قوم جس سے اس کا سامنا ہے اس کی جو زبان ہو، لہذا اسی عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا اور اس کتاب کے ذریعے سے پھر پیغمبر اکرم فیصلہ بھی کرتے تھے، حکمن فیصلہ کرنا، حکم نامہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے حبیب اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کا بعد اس کے کہ آپ کے پاس تو علم ہے، یعنی آپ کے پاس تو 100% شیورٹی ہے جن چیزوں کو یہ سن رہے ہیں. مثلا جبریل امین کے بارے میں آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ جس وحی کے نزول کے بارے میں سن رہے ہیں وہ وہی آپ کے وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو، آپ تو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے لیے تو بہت سے وہ معاملات کہ جو بعض دوسرے افراد کے لیے غیب کے ہیں وہ آپ کے لیے تو شہود کے ہیں، تو آپ کے لیے تو بالکل یہ علم کا معاملہ ہے، 100% سرٹینٹی کے ساتھ ہے. تو آپ اگر ان کی خواہشات کی اتباع کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا مددگار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے. یہ وہی اف سیناریو کے اوپر گفتگو ہے کہ رسول اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی ڈیویشن کی اجازت نہیں ہے، جو پیغمبر اکرم کے محبوب، جو وہ پیغمبر جو خدا کا محبوب ہے جسے خدا اپنا دوست سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے. اس سے اس معاملے کی سینسیٹیویٹی اور حساسیت کو سمجھایا جا رہا ہے. پیغمبر اکرم کے کیس میں تو امکان ہی نہیں تھا کہ ذرا سا بھی ڈیویشن ہو سکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اور ہم نے یقیناً رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے بھی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے ان کی بیویاں بھی قرار دیں اور ان کی اولاد بھی قرار دی. اب یہ اس اعتراض کا گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو بعض افراد کرتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو پھر اسے فیملی لائف تھوڑی گزارنی چاہیے، اس کے پھر بیوی بچے تو نہیں ہونے چاہیے، وہ تو پھر اللہ والا ہونا چاہیے، اور اللہ والا ہونے کا معیار یہ ہے کہ نہ اس کی بیوی ہو نہ اس کے بچے ہوں، یعنی رہبانیت، مناسٹسزم. یہاں پر یہ اعتراض جو تھا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان سب کے لیے ہم نے ازواج اور ذریت، اولاد وغیرہ یہ رہی ہیں. وارثہ سلیمان و داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے تو سلیمان ان کے بیٹے تھے نا، اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام بیٹے تھے، تو بیوی بھی تھی، بیٹے بھی تھے، بچے بھی تھے، یہ سب سلسلہ رہا ہے ماضی کے اندر بھی، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. خود آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے اور تو اسے پھر بہرحال اپنی فیملی لائف کو چھوڑ دینا پڑے گا اور اسے بالکل مناسٹسزم کی طرف جانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ شادی شدہ زندگی کے نتیجے میں انسان خدا سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا جواب دیا گیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، اور رسول کے لیے اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئے، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے ہو. یعنی اگر اللہ اجازت دے گا تب وہ یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. یہ پھر ایک مرتبہ جو فرمائشی معجزات ہوا کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ دکھا رہے تھے ماضی کے اندر، مثلا مردوں کو زندہ کر رہے تھے، وہ بھی اذن خدا سے تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، یہ بھی اذن پروردگار سے تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام نے مثلا عصا کو ڈالا اور سمندر کے اندر راستہ ہو گیا، یہ بھی اذن پروردگار سے تھا. تو اب یہ جو رسول ہمارا ہے آخری سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی جتنے معجزات دکھائیں گے یہ اللہ کے اذن اور اجازت سے ہے، اس کے بغیر یہ اپنے اون پر کوئی چیز نہیں کرتا. یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے، جو وہی کی صورت میں نازل ہوتا ہے اسی کا یہ اتباع کرتا ہے. تو معجزہ بھی یہ وہی دکھائے گا جو ہم اس کو کہیں گے اور جس کی ہم اسے اجازت دیں گے. لکل اجل کتاب، ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ ہے، یعنی ایک میعاد ہے جس کے بعد اس نے ایکسپائر ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے. گزشتہ کتابوں کا بھی یہ معاملہ تھا اور اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ اسے قیامت تک جانا ہے، تو قیامت کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو انسان ہی کہوں گے کہ اس کے بعد اس سلسلے کے باقی رکھنے کی ضرورت ہو. تو یہ پروردگار عالم نے یہاں پر ایک مدت معین کو بیان کیا. اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے آگے، وہ ظاہر ہے کہ تقدیر کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل نوشتہ ہے، یعنی اب پروردگار عالم کے پاس اصل کتاب اصل نوشتہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تقدیر ہے حتمی، کہ وہ چیز جو بالکل طے شدہ ہے کہ ایسا ہونا ہے اور اس کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، قیامت آنی ہے یہ طے ہے، آخری امام زمانہ نے بہرحال ظہور کرنا ہے یہ طے ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے یہ طے ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو پروردگار عالم نے طے کی ہیں، کہ جنت کے اندر اچھوں کو بھیجنا ہے یہ طے ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی جو معاملات ہیں ان کے اندر کچھ بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل ثابت ہیں، وہ ہونی اور اسی طریقے سے ہونی، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق محب اس بات کے ساتھ ہے، محب کے ساتھ ہے کہ جس کو مٹایا جا سکتا ہے، انسان دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دعا اسی لیے کرتا ہے کہ جو حالت ہے اس کے اندر تبدیلی آئے، تو دعا اگر اس کی اس کام سے متعلق ہے کہ جس کے اندر محب کا امکان ہے تو یقیناً یہ ہو جائے گا اگر پروردگار اس دعا کو قبول کر لے، آپ سنتے ہیں صدقہ دو تاکہ بلا ٹل جائے، یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے اعمال کہ جس کو انسان انجام دیتا ہے اور پروردگار عالم سے دعا مانگتا ہے اور ان کے دعاؤں کے نتیجے میں وہ معاملہ بدل جاتا ہے، علم پروردگار میں ہوتا ہے کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے، وہ عندہ ام الکتاب، یہ ام الکتاب کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا گیا، مگر بعض تقدیرات الہیہ جو مشروط طور پر ہیں تو وہ پھر پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے اختیار میں کیا چیز نہیں ہے، خدا کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے نہیں ہے، یہ تو یہود کا نظریہ تھا، اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور اسی کا اصطلاح کے اندر نام ہے بدع، جس طرح شریعتوں کے اندر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم شریعت کو منسوخ کرتا ہے اور ایک شریعت کے بعض حکموں کو بھی منسوخ کرتا ہے، ما ننسک من آیتن او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، یہ پروردگار عالم سورہ بقرہ کے اندر بیان کر چکا ہے، اسی طریقے سے امور تکوینی کے اندر بھی یہ سلسلہ رہتا ہے، علم پروردگار پر اس سے کوئی زد نہیں پڑتی، خامخواہ یہ چیز جو ہے وہ ایک اعتراض کی صورت میں شیعہ عقائد کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، مگر آیت آپ دیکھ لیجیے اور اس کی تفاسیر دیکھ لیجیے تو بالکل آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، جو یہ آیت کہہ رہی ہے بس یہی عقیدہ بدع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یم اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب، پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے و اما نورینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، کہ ابھی بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا وہ آپ کو دکھا بھی دیں گے، او نتوفینک اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، کچھ چیزیں ایسی ہو جو آپ نہ دیکھ پائیں، فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، مثلا ایک وہی چیز کہ اس دین کو غالب آنا ہے ادیان باطلہ کے اوپر، وہ آخری زمانے کے اندر ہونا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی مگر پیغمبر اکرم کا وارث جو ہے امام مہدی علیہ السلام ان کے ہاتھوں پر یہ کام ہو جائے گا، تو پروردگار عالم اس کا پیغمبر اکرم کو گویا اطمینان دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ حبیب وہ بعض چیزیں جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے، مثلا فتح مکہ پیغمبر اکرم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عالم کل پر اسلام کا غلبہ وہ ظاہر کہ وقت آئے گا جب ہو جائے گا، وہاں پیغمبر اکرم جو آخرت میں ان کا مرتبہ اور مقام ہے وہاں سے تو پیغمبر اکرم دیکھ ہی رہے ہیں، فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، اے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے بیان کو پہنچا دینا، بلاغ کر دینا، وہ علینا الحساب اور حساب کتاب لینا یہ ہمارا ذمہ ہے، اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتل ارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آتے ہیں گھٹاتے ہوئے زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سریع الحساب اور وہ تیزی سے حساب لینے والا ہے، یعنی گویا یہ بھی پروردگار کا فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ تو اثرات سامنے آ بھی گئے، مثلا وہی فتح مکہ کی اگر آپ بات کریں کہ زمین جو ہے وہ کفر کے اعتبار سے شرک کے اعتبار سے گویا سمٹ رہی ہے، کلمہ توحید جو ہے وہ بہرحال غالب آ رہا ہے، اور آخر میں آہستہ آہستہ یہ دارالحرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا، چاہے قیامت سے کچھ پہلے یہ کام مکمل ہو لیکن یہ ہوگا، پروردگار عالم کو اس معاملے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب دوسرا جو اس کا مطلب کیا گیا وہ علماء کی کمی سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا، یعنی وہ ایک معاملہ اور ایک دوسرا، کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ زمین کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں تو ایک تو دارالحرب کی بات ہو گئی، دارالکفر کی بات ہو گئی کہ وہ آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا ہے اور قبل قیامت سے پہلے اور بھی معاملات ہو جائیں گے اور معاملہ بالکل غالب آ جائے گا اسلام کا، لیو زہر والدین کلے ولو کرہ المشرکون والی بات ہو جائے گی، اور ایک یہ ہے کہ دوسرا ایک اینگل ہے جس کو آپ ایک تعبیر اور ایک تعویل کے عنوان سے بہرحال دیکھ سکتے ہیں، یہ جو علماء کی کمی ہے، علماء کا جو انتقال ہے اس کو بھی بعض روایات کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کیا گیا کہ جو علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا ہے یہ گویا زمین کا سمٹ جانا ہے، بہرحال اللہ اعلم، یہ آیت نمبر 41 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعائے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم کی ابتدائی 5 آیتیں. آخری دو آیتیں جو سورہ رعد کی ہیں، ان میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ترکیبیں کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان کے پہلے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو سب ترکیبیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی وہ جو نیگیٹو کانسپریسی سازشیں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کا توڑ نہیں کر سکتا یا اس کی سزا ان کو نہیں دے سکتا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. پروردگار ان کا توڑ بھی کر سکتا ہے اور ان کی سزا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے جو اپنے وقت پر ہوگا. یعلم ما تکسب کل نفس، اور وہ جانتا ہے اسے جو کرتا ہے ہر شخص، یعنی جو بھی متنفس زندہ انسان جو بھی کر رہا ہے اس زمین کے اوپر، اچھا برا، یا اس کانٹیکسٹ میں جو منفی سرگرمیاں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ سب پروردگار کے علم میں ہے، خدا سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وسیعلم الکفارو، ہاں کفار کو ان قریب پتا چلے گا. لمن عقبت دار، کہ اس عالم کا انجام کس کے حق میں ہے، وہ جو آخری انجام ہے میدان قیامت کے بعد کے جو فیصلے ہیں، اس کے نتیجے میں کون کامیاب رہتا ہے کون ناکام رہتا ہے، یہ کفار اس وقت تو نہیں جان رہے، مگر ان قریب ان کو اس بات کا پتا چل جائے گا. آخری آیت، آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، یعنی رسالت کا انکار کرتے ہیں. قل، تو اے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن، کہ میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں پر اس گواہی کے لیے پروردگار عالم کے ساتھ اسے رکھا گیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ کون ہے؟ اس حوالے سے ہمارے یہاں تفسیر کے اندر بالکل واضح ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اسی طرح سے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو فرماتے ہم آل محمد، کہ یہ آل محمد ہیں. لأنهم الذین عندهم علم الکتاب، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم کتاب ہے. اور ان کے جو سرخیل ہیں، چھٹے امام ہی کی روایت ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ یہ مولا کائنات ہیں. برادران اہل سنت اس سے یہود اور نصارہ کے علماء مراد لیتے ہیں. بہرحال یہ قول ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حدیث ثقلین کے ذریعے سے جنہیں ہم ردیف قرآن قرار دیا گیا، وہی اس گواہی کے لیے ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن کو وارث قرآن بنایا گیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. یہاں پر سورہ رعد الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور اب 14 سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ ابراہیم. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید کے کئی سوروں کے اندر آیا ہے، یہاں پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگے جا کر، بلکہ کافی آگے جا کر ذکر آئے گا، مگر بہرحال عنوان اس کا حضرت خلیل خدا کے نام پر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر. یہ 14 سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس صفحے کے اوپر 5 آیتیں ہیں، انہیں کو ہم دیکھیں گے. بسم اللہ کے بعد، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام را، پھر حروف مقطعات، جس کے ذریعے سے ایک اشارہ تو یہ دے دیا گیا کہ انہی حروف سے یہ کتاب بنائی گئی ہے، کہ جو تمہاری روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ کتاب خدا کا کلام نہیں ہے، تو انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑ کر جملے، اور جملوں کو جوڑ کر ایک سورہ بنا لاؤ، تاکہ تم اپنے اس رد کو ثابت کر سکو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی نے اپنے طور پر اس کو گڑ لیا ہے، فیبریکیشن ہے. فوراً بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان شروع کر دیا. کتابن، کتاب وہ ہے کہ انزلناہ الیکا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، تمام لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب یہاں پر آپ غور فرمائیے گا کہ ایک وہ چیز ہے جو نازل ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو نازل کر رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس پر نازل ہو رہی ہے. نازل جو چیز ہو رہی ہے وہ کتاب ہے، نازل کرنے والا خدا ہے، جس پر نازل ہو رہی ہے وہ خود رسول ہے. اور یہ نازل کس لیے ہو رہی ہے، اس کا پرپز یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کتاب لے کر نبی سے بے نیازی کا اعلان کر دیں، اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کر کے کہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بلکہ کتاب وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس کو ایلیبریٹ کریں گے خود پیغمبر اکرم، اور اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے باہر آئیں گے اور روشنی کی طرف ان کا سفر آگے بڑھے گا۔ یہ کام کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ اسی خدا کی اجازت سے ہو رہا ہے، بے اذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے۔ یعنی یہ ربوبیت کا حوالہ دینا جو سمجھاتا ہے کہ جہاں پروردگار کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے غذا فراہم کرے، پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کرے، اسی طرح سے جو عقل ہے اور جو دل ہے، جو روح ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے ہدایت فراہم کرے۔ یہ جو روشنی کی طرف سفر ہوگا اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ الی صراط العزیز الحمید، یہ اس خدا کا راستہ ہے کہ صاحب عزت ہے، زبردست، شکست ناپذیر اور الحمید، وہ قابل تعریف بھی ہے۔ اور اسی خدا کی اور اوصاف بیان ہوتے ہیں، اللہ الذی، وہ اللہ ہی تو ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو جس طرح سے ہر چیز کو اس نے زبردستی اپنے قابو میں کیا ہوا ہے تو میں بھی کر سکتا تھا، مگر یہ پروردگار کی مشیت کے خلاف ہے کہ انسان کو اس کے جوہر اختیار سے محروم کر دیا جائے۔ لہذا پروردگار عالم انسان کو ایک محدود اختیار کے ساتھ الگ سے ہدایت فراہم کرتا ہے اور پھر تقاضا کرتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اسے قبول کرے۔ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے، ویل ہے، بربادی ہے، کن کے لیے؟ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، عذاب شدید سے۔ یعنی اب اگر اس پیغام کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا تو وہ کافر ہے، انکار کرنے کا مطلب ہی کفر ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ کافر ایسا کیوں کریں گے، انکار کیوں کریں گے؟ اس کی ریزن، اس کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت دنیا میں یہ گرفتار ہیں، آخرت کا ذکر انہیں انتہائی بے چین کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہمیں ہلا دیتا ہے، لہذا وہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، بس وہ رضو بالحیات دنیا واطمئنوا بها کی منزل پر ہے، جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، پروردگار عالم نے پچھلے سوروں میں سے کسی جگہ اس کو بیان کیا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی پر اس طرح سے عاشق ہو چکے ہیں کہ آخرت ان کے لیے ایررلیونٹ ہو گئی ہے، وہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ جو دین کا راستہ ہے اس کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی دین کی پابندیاں، کہ مثلا ایک انسان ہے، جب تک وہ دین میں نہیں ہے، دیکھو جب تک سونا چاہے سو سکتا ہے، دین پہ آ گیا تو اب اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے جو سیدھے سادے افراد ہیں ان کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دین سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ افراد دور تک گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اسے وہی زبان دے کر بھیجا جو اس کی قوم کی زبان تھی، یعنی قوم ہی کی زبان میں وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ اگر رسول کی زبان اور ہو اور قوم کی زبان اور ہو تو کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا۔ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ ان کی جو آڈینس ہے وہ تو بہت بڑی ہے، پروردگار فرما رہے لے تخرج الناس، تمام انسانوں ان کو نکالے، مگر اب امیجیٹلی جو پہلی قوم بن رہی ہے کہ جس کو پیغمبر نے خطاب کرنا ہے، چونکہ وہ عرب ہے لہذا عربی ہی کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بہرحال عربی زبان کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری اقوام کو بھی اس وجہ سے ہی صحیح کہ بہرحال جو آخری پیغام ہے وہ اس زبان میں آیا ہے، تو اس زبان کو سیکھنے کی ایک انتہائی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ لے یبین لہم، یہ زبان کا جو ہم نے خاص خیال رکھا وہ کیوں؟ تاکہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکے۔ ویضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات تو بارہا آ چکی کہ خدا کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا اسی کو گمراہ کرتا ہے جو ظالم ہے، خدا اسی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہے، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو پروردگار ان کے ظلم کو دیکھ کر پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ کیس اسٹڈی کے طور پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈومین ہے، وہ ان کی قوم تک محدود ہے بنی اسرائیل تک، مگر جہاں تک ہمارے نبی کا تعلق ہے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیتو خرج الناس آ کے تمام انسانوں کو آپ نکالے، مگر ایک چھوٹے لیول کے اوپر ہی صحیح، بنی اسرائیل کے لیول کے اوپر کیا موسیٰ نے کیا اور کیا قوم والوں نے کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کام آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کیا دیا گیا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد دلائیے ایام اللہ، یعنی وہ دن کہ جو اللہ سے منسوب ہے ان کو یاد دلائیے. اب یہ دن کون سے ہیں؟ ہر وہ دن جس میں اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے والا کوئی اہم کارنامہ ہوا ہو، ہاں براہ راست اللہ کی طرف سے، جیسے وہ عذاب جو اس کی جانب سے امتوں پر نازل ہوئے، یا اس کے حکم سے اس کے انبیاء اور اولیاء اور مقرب بندوں نے اس کی راہ میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ سب ایام اللہ میں داخل ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آگے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون کے ذریعے، فرعون کے عذاب سے، اس کا فوراً ذکر شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک مصداق ہے. اسی طریقے سے ہر قوم کے اندر پرسنل لیول کے اوپر بھی بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں کہ جو یادگار ہو جاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی خاص نعمت مل گئی، کوئی خاص امتحان ہوا، یہ تمام کے تمام پہ ایام اللہ بنتے ہیں. اور پھر اجتماعی طور پر قوم کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اگر پروردگار عالم کی طرف سے کبھی کوئی خاص انعام نازل ہو قوم کے اوپر بطور مجموعی، مثلا کوئی سرزمین ہے کسی کو ملی ہے تاکہ وہ وہاں پر آزادی کے ساتھ سانس لے سکے، تو وہ یوم آزادی بھی ایک طرح سے یوم اللہ کا مصداق بنے گا. اور اسی طریقے سے انقلاب اسلامی جس تاریخ کو آیا وہ بھی ایک یوم اللہ کا مصداق بنے گا. اور پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، یہ بھی ایام اللہ ہی کا ایک مصداق بنے گی. اور بہت ساری تاریخیں اسی طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے کہ کتنے اعلیٰ اوصاف والا نبی، کتنے اعلیٰ اوصاف والے امام تم کو ملے ہیں، ان کی شہادت کی تاریخیں، ان کی ولادت کی تاریخیں، یہ سب ایام اللہ کا مصداق بنتے چلے جائیں گے. پھر پروردگار فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر و تحمل والے شکر گزار کے لیے. صبر کی خو ہے، شکر کی خو ہے، تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.